कोई तो है जो निजाम हस्ती चला
الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يحذرون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون اور لوگوں میں سے کچھ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو, حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو, اور وہ سوچتے نہیں. ان کے دلوں میں ایک طرح کی بیماری ہے, پس بڑھا دیا اللہ نے ان کے مرض اور بیماری کو, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس سبب سے کہ وہ جھوٹے ہیں. اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ فساد نہ کرو زمین میں, کہتے ہیں کہ نہیں ہے سوائے اس کے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار, وہی ہیں فساد کرنے والے, لیکن وہ سوچتے نہیں. ناظرین, تاریخ کے ایک اہم موڑ پر علماء نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے گروہ سے پالا پڑا کہ جنہیں دو چہروں والے انسان کہا جا سکتا ہے. قرآن حکیم نے اور فرقان مجید نے انہیں منافقین کہہ کر یاد کیا ہے. یہ لوگ رسول اللہ علیہ السلام سے وابستگی اور اللہ رب العالمین پر ایمان کی راہوں میں اپنے دلوں میں جذبہ و خلوص نہیں رکھتے تھے, اور نہ ہی یہ جرأت کے ساتھ اسلام اور حاملین اسلام کی مخالفت کر سکتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک کو کمزور کرنے کے لیے وہ آئے دن منفی سرگرمیوں میں مبتلا ہوتے اور لوگوں کو راہ رسول اور راہ الہ سے روکنے کی کوشش کرتے. ان کی کچھ زندہ علامات اور نشانیاں قرآن حکیم فرقان مجید نے تلاوت کردہ آیات بینات کے اندر بیان فرمائیں. اور سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں. اس کا صاف اشارہ اس طرف تھا کہ پورا وہ ماحول جس میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کا نور بکھیر رہے تھے, وہ سب کے سب لوگ ان سرگرمیوں میں ملوث نہیں تھے. وہ کچھ لوگ تھے, محدود لوگ تھے. بلا شبہ ان کی سرگرمیاں خطرناک تھیں, لیکن وہ تعداد میں زیادہ لوگ نہ تھے. اس کے بعد قرآن حکیم نے ان کی قولی سرگرمیوں کا جائزہ پیش کیا کہ ان کی زبانوں سے کیا نکلتا. کتاب رحمت کہتی ہے کہ وہ آئے دن رسول اللہ علیہ السلام کو یقین دلانے کے لیے کہ وہ ان کے ہیں. وہ یہ کلمہ بھی کہتے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر. ناظرین, اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان تمام انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ ہے, اور بذات خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی توحید پر ایمان کا نور بکھیرا اور انسانوں کو بت پرستی صنم پرستی سے خلاصی عطا فرمائی. یہ کہنا کوئی جرم نہیں ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر یا ہم ایمان لائے روز قیامت پر. اصل سوال قرآن حکیم کی آیت پڑھتے ہوئے یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ گروہ جو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے اس پر ایمان کا اظہار تو کرتا تھا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, یعنی توحید کی عظمت کا معترف تھا, اور روز قیامت کو بھی وہ قرآن مجید کے بیان کے مطابق تسلیم کرتے تھے. یہ عجیب بات ہے کہ اگر آپ تخلیق آدم کے موقع کو دیکھیں تو وہاں جو حریف آدم تھا وہ بھی اللہ رب العالمین کی توحید کو مانتا تھا, گویا وہ اللہ کے معبود ہونے کو مانتا تھا, صرف اللہ کے محبوب کو نہیں مانتا تھا. یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ طبقہ اس بات کا تو اظہار کر رہا تھا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور ہم ایمان لائے روز قیامت پر, لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے اس قول کی تنسیخ کر دی اور کہا کہ وما یشعرون. قرآن حکیم نے یہاں پر اس مقام پر یہ ارشاد فرمایا وما ہم بمؤمنین, اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں, ان کے ایمان کی نفی کر دی. وہ جرم کیا تھا کہ جس کے بنا پر ان کے ایمان کے اس اظہار کی تردید اللہ رب العالمین نے فرما دی اور ارشاد ہوا وما ہم بمؤمنین, کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. دوسری آیت میں اس کی وضاحت خود موجود ہے. ارشاد باری ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا, وہ فریب دینے کی کوشش کرتے اللہ تعالی کو اور ایمان والوں کو. گویا ان کا یہ کہنا فریب تھا, جو کچھ وہ زبانوں سے کہہ رہے تھے وہ کچھ ان کے دل کی گہرائی میں موجود نہیں تھا, وہ ان کی روح کی گہرائی میں موجود نہیں تھا, ان کی عقل اس بات کا اعتراف نہیں کر رہی تھی, کیونکہ ان کی زبان کے راستے اور ان کے دل کے راستے جدا جدا تھے. جو کچھ ان کی زبانیں کہتی تھیں ان کے دل اور ان کی سرگرمیاں اس کا انکار کرتی تھیں. قرآن مجید نے کہا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا, گویا وہ فریب دینے کی کوشش کرتے تھے اللہ کو اور ایمان والوں کو. یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ خدا کیا ہے جو قرآن مجید نے کہا یخادعون, اور اس طرف بھی توجہ رہے کہ یہ لفظ دو دفعہ استعمال ہوا, ایک جگہ یخادعون اللہ اور دوسری جگہ یخدعون, ایک جگہ باب مفعلہ استعمال ہوا تو دوسری جگہ باب مفعلہ نہ لایا گیا بلکہ سادگی سے اس کو یخدعون سے تعبیر کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش تو کر سکتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کو وہ دھوکہ دے تو نہیں سکتا, اور یہی حالت ایمان والوں کی بھی ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن لا یلدخ من جور واحد مرتین, مومن بھی ایک سوراخ سے دو بار ڈسا نہیں جاتا. گویا جو کچھ منافقین کر رہے تھے وہ کوشش ہی تھی, کوشش سے زائد کچھ بھی نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کے افعال سے رسول اللہ علیہ السلام آگاہ نہیں, حالان کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تمام علوم عطا فرما رہے تھے جس سے نہ صرف مدینہ بلکہ کائنات کی ہر چیز ان کی نگاہوں کے سامنے بے نقاب تھی. یا اس بات کا جان لینا بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ یخادعون اللہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے اللہ کو. یہاں کس سے دھوکہ مراد ہے؟ ایک عبارت آپ کے سامنے پڑھوں گا، بڑی دلچسپ ہے، اور وہ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی ہے. وہ اس آیت کا کس طرح ترجمہ کرتے ہیں، مدارک التنزیل بھی اس کی تائید کرتی ہے. امام فرماتے ہیں کہ ذکر نفسہ و اراد به رسولہ علی عادتہ فی تفخیم امرہ، کہ یہاں یخادعون اللہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر تو اپنا کیا ہے، ذکر نفسہ، کہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، لیکن مراد اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات نہیں. وہ اراد بھی رسول ہو اللہ عادت ہی فی تفخیم امرہ، ذکر اللہ نے اپنا کیا لیکن مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. یقیناً مدینہ شریف میں منافقین جس وقت دھوکہ فریب کی کوشش کرتے تو ظاہر ہے وہ اللہ رب العالمین کو تو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرتے تھے، ان کے دھوکوں اور ان کے فریبوں کا اصل ہدف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک اسلام تھی. اللہ رب العالمین نے جس وقت انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش اللہ کے رسول سے کی تو اللہ رب العالمین نے اپنے کرم سے کہا کہ یہ دھوکے کی کوشش جو میرے رسول کے لیے کی جا رہی ہے یہ میرے رسول سے دھوکہ نہیں ہے بلکہ یہ میری ذات سے دھوکہ ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور مدارک تنزیل کے اندر بھی علامہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے یہی معنی کیا، یخادعون اللہ، اے رسول اللہ، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے اللہ کے رسول کو. دھوکہ کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ عربی زبان میں مخدا لفظ اس الماری کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے اندر لوگ اپنے پیسے یا دولت محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لاکر، اس کو عربی میں مخدا کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو بالکل چھپا لینا اور ڈھانپ لینا. اسی لیے گردن کی جو دو اہم رگیں جو پوشیدہ ہوتی ہیں نظر نہیں آتی، عربی زبان میں ان کو بھی اخداعین سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ وہ نظر نہیں آتی. اللہ رب العالمین یہاں قرآن حکیم میں مومنوں کی دلجمی اور تسلی کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ منافقین یہ سوچتے تھے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اتنا مخفی ہے، اتنا پوشیدہ ہے کہ اللہ کا رسول اسے جانتا نہیں ہے. رب کریم نے فرمایا یہ بھول گئے ہیں کہ جس کا وہ رسول ہے وہ اللہ اپنے رسول کو علم مند کرنے کے لیے ہم آدم اپنی وحی تسلسل کے ساتھ ان کے سینے پر نازل کر رہا ہے. گویا اس میں رسول کریم علیہ السلام کا رابطہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ اور ان کے علم کی وسعت کو یہاں قرآن حکیم نے بیان فرمایا. یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ایمان والوں کو. یہاں عبد الماجد دریا وادی نے بھی اپنی تفسیر کے اندر لکھا کہ میرے مرشد تھانوی یہ لکھتے ہیں کہ جس وقت کوئی اللہ والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دھوکہ اللہ والوں کو نہیں ہوتا، دراصل وہ دھوکہ اللہ رب العالمین کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ جو بندگان خدا ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالی کی طرف سے تائید اور مدد حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد رب کریم نے فرمایا وما یحذرون الا انفسهم. ناظرین، جب بھی کوئی جاہل شخص اپنی جہالت سے نا آشنا ہو کر کسی علم مند شخص کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا اور اس کو راستہ دکھانے کی کوشش کرے گا تو دراصل یہ مذاق علم والے سے نہیں ہوگا، یہ مذاق اس کی اپنی ہی ذات سے ہوگا. قرآن حکیم نے کہا کہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کا نقصان تحریک رسول کو کیا پہنچنا تھا، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت میں کیا فرق پڑنا تھا، وہ جو کچھ کر رہے تھے ان کا وبال گویا انہی پر برس رہا تھا. وما یشعرون، لیکن وہ سوچتے نہیں تھے. وما یشعرون میں شعور لفظ یہاں استعمال کیا گیا، عربی زبان میں وہ کپڑا جو انسان کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہو اس کو شعار بولتے ہیں، اور اسی لیے وہ منظوم کلام جو انسان کے دماغ سے نکلے اور لبوں سے برسے اس میں حسن ہو اس کو بھی شعر سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. اس لیے کہ شعر کو اکثر لوگ جو ہیں وہ دماغوں میں فوراً محفوظ کر لیتے ہیں. اصطلاح میں یہ لفظ جو ہے وہ سوچنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. وہ اصل زور اس بات پر ہے کہ انسان نیکی کی راہ چلے یا نیکی سے کسی کو روکے. اگر وہ اپنے شعور سے کام لے لے تو اس کا شعور خود اس کا مرشد بن سکتا ہے, اس کا معلم بن سکتا ہے. لیکن جس کا کوئی آدمی منزل کا صحیح راستہ پا نہ سکے یا وہ اپنے سینے میں خلوص نہ لا سکے کہ وہ صحیح منزل کی طرف بڑھے, اس کا مطلب ہے اس کی شعوری قوتیں بانج ہو گئی ہیں, اس نے سوچنا چھوڑ دیا ہے. کتاب رحمت نے وما یا شعورون کہہ کر کے اسی طرف اشارہ کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرضن, ان کے دلوں میں مرض ہے, بیماری ہے. یہاں تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ بیماری کیا چیز ہوتی ہے, بیماری کی تعریف کیا ہے. علامہ راغب اصفہانی نے المفردات فی غریب القرآن کے اندر لکھا کہ مرض کیا ہے, الخروج عن الاعتدال الخاص بالانسان. اللہ رب العالمین نے انسان کے وجود کو توازن کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ تخلیق فرمایا ہے, بنایا ہے. جس وقت وہ توازن قائم رہے, وہ اعتدال قائم رہے, ہر چیز مناسب مقدار میں ہو تو کہا جائے گا کہ یہ انسان صحت مند ہے. لیکن جس وقت توازن بگڑ جائے, کہیں پانی زیادہ ہو جائے اور خاک کم ہو جائے, برودت کم ہو جائے اور گرمی زیادہ ہو جائے, جس وقت عناصر ترکیبی میں توازن نہیں رہے گا تو کہا جائے گا کہ یہ انسان بیمار ہے. جس طرح انسانی وجود میں اس کا یہ خاکی وجود عام ہے, اسی طرح اس کے اندر ایک اور وجود بھی ہے, جو اس کا نظریات کا وجود ہے, جو اس کے افکار کا وجود ہے, جو اس کی سوچوں کا وجود ہے, جو اس کی روحانیت کا وجود ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو اس جسم کو غیر معتدل کر دیتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری ہے, اور کچھ افکار, کچھ سوچیں اور کچھ توہمات یا کچھ اعمال یا کچھ افعال انسان کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے اس روحانی وجود کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. یہاں وہ کون سا مرض تھا جس کو قرآن مجید نے کہا کہ یہ مرض ہے, یہ بیماری ہے؟ دراصل منافقین مدینہ کے سینوں کے اندر رسول اللہ علیہ السلام کا بغض پل رہا تھا. وہ ان کی حسن مآب شخصیت سے متاثر ہونے کے بجائے وہ رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھ کر کڑتے, ان کے کمالات اور ان کی فضیلتوں پر خوش ہونے کے بجائے وہ اپنے دل میں ایک روگ لگا بیٹھے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو نبوت کیوں مل گئی, نبوت ہمیں کیوں نہیں ملی, یہ مقام رفیع ان کے نام کیوں ہو گیا, یہ اتنی خوبصورت کتاب ان کے سینے پر کیوں نازل ہو گئی. تو یہ وہ باتیں تھیں جن سے ان کا روحانی وجود اپنا اعتدال اور توازن کھو بیٹھا تھا, جس کو قرآن حکیم نے مرض سے تعبیر کیا. آگے ایک چھوٹا سا جملہ ہے, رب کریم نے ارشاد فرمایا فزادہم اللہ مرضا, اللہ رب العالمین نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا, ان کے مرض میں اضافہ کر دیا. یہ شاید ایسے ہی ہو کہ اگر آسمان سے باران رحمت برسے, بارش برسے, تو بارش کا پانی بڑا پاکیزہ ہوتا ہے, لیکن اگر وہ کسی چمن میں, کسی باغ میں برسے تو وہاں گل اور بوٹے اگیں گے, وہاں خوبصورت پھول دعوت نظارہ دیں گے. لیکن اگر گندگی کا ڈھیر ہو تو بارش پاک بھی ہو تو جس طرح وہ گندگی کے ڈھیر پر برسے گی تو ڈھیر پھیل کر کے اس کی بیماری اور اس کی غلاظت ہے وہ پھیل جائے گی. قرآن مجید نے یہ کہا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے, رسول کریم دعوت نور دے رہے ہیں, اسلام اپنے اثر سے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے. جن کے نفس میں پاکیزگی ہے اور خوبصورتی ہے وہ تو اس بھرپور کامل اور اکمل نظام سے متاثر ہو کر رسول اللہ علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو رہے ہیں, لیکن جن کے اندر گند ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ اس سے مستفید ہوں ان کی اپنی بیماری اور غلاظت میں اضافہ ہو رہا ہے. فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جس وقت ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو. ناظرین, فساد کا لغوی معنی تو ہوتا ہے پھٹ جانا اور بکھر جانا. یہ انسان کی ذات سے بھی تعلق رکھتا ہے فساد, اور انسان جس معاشرے میں زندگی گزارتا ہے اس سوسائٹی کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے. ظاہر ہے انسانی معاشرہ انسان ہی سے جنم لیتا ہے. اگر انسان اچھے نہ ہوں گے تو سوسائٹی اچھی نہیں ہوگی, معاشرہ اچھا نہیں ہوگا. تو انسان کے ذاتی افکار, وہ افکار جو صحیح نہ ہوں, ان سے اس کی اپنی شخصیت کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اور جس وقت ایک انسان پائمال ہوتا ہے تو ان اس قسم کے انسانوں سے جو سوسائٹی بنتی ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. وہ بھی فساد کا شکار ہوتی ہے, درم برم ہو جاتی ہے. اس میں حسن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, اس میں جمال نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. وہاں نیکیاں بڑھ نہیں سکتی, ان میں نمو نہیں ہو سکتی. گویا ایسے انسان ننگے انسانیت ہو جاتے ہیں اور ناسور بن جاتے ہیں انسانیت کے چہرے پر. قرآن مجید نے کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو, یہ تو اس کی لغوی تشریح تھی. اصطلاحاً کہا جاتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظام کے خلاف کوئی حکومت کام کرے, کوئی فرد کام کرے, یا کوئی جماعت یا کوئی گروہ کام کرے, تو اس کے وہ منفی کام جو نظام پیغمبر کے خلاف ہوں گے وہ فساد کہلائیں گے. یہاں قرآن مجید نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ زمین میں فساد نہ کرو, تو قالوا, وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون, نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. بڑا عجیب انسان ہوتا ہے وہ کہ جو کرے تو فساد, لیکن وہ ہو مصلحین کے روپ میں اور لباس میں, وہ اپنے لیے بھی خطرناک اور دوسروں کے لیے بھی خطرناک. قرآن مجید نے تنبیہ آور لہجے میں اور اسلوب میں ارشاد فرمایا اور گویا بیدار کیا قاری قرآن کو, اور جو کتاب سن رہا ہے گویا اس کے آواز میں یہ روشنی ڈالی کہ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون, خبردار وہی ہیں فساد کرنے والے, لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں, وہ شعور نہیں رکھتے ہیں, یا وہ شعور کی راہ نہیں چلتے کہ وہ اپنے کاموں کو دیکھیں کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں. ناظرین, وہ آیات جو ہم نے مختصر تشریحات کے ساتھ ملاحظہ کی ہیں ان میں جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, یا انسانی شخصیت جن کاموں سے پائمال ہو سکتی ہے, ان کو ترتیب سے ہم یوں دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کا قول ہی اس کی تعمیر شخصیت کے لیے کافی نہیں ہوتا. جو کچھ وہ کہتا ہے اس کا دل بھی اس قول کا قائل ہونا چاہیے اور مؤید اور حامی ہونا چاہیے. دوسری چیز فریب دہی ہے انسانی شخصیت کے لیے, انسانوں سے بننے والے معاشرے کے لیے فریب دہی ایک ناسور کی حیثیت رکھتی ہے, اور فریب سے بچنا چاہیے. تیسری چیز جو قابل ملاحظہ ہے وہ شعور کی بیداری ہے. قوموں کی عظمت یہی ہے کہ جو افراد ان قوموں سے تعلق رکھتے ہیں وہ باشعور ہوں, وہ زندہ سوچ رکھنے والے ہوں, وہ جامد مردے نہ ہوں, وہ اپنے ادراکات کو کام میں لانے والے ہوں, خواہ وہ ادراکات نفسی ہوں یا باہر سے تعلق رکھتے ہوں, یعنی کان, یعنی آنکھ, دل, روح اور عقل. جو لوگ ان سے کام لیتے ہیں کامیابیاں صرف انہی کے نام ہوتی ہیں. اور پھر اپنے دل کو مرض سے بچانا چاہیے, جیسے بدن کو مرض سے بچانا ضروری ہے, اپنے دل اور روح کو بھی امراض سے بچانا چاہیے, یعنی گندے افکار کو اپنی روح اور دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی ایک انسان کو اچھا انسان بن کر زندگی گزارنی چاہیے, فسادی بن کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے. اور اچھا انسان وہی ہے جو اللہ کا بندہ ہے اور اس کے گلے میں غلامی رسول کا قلادہ ہے. یہ تھیں وہ باتیں جو ان آیات سے ہم سیکھ سکتے تھے. میرے ساتھ جو شرکائے درس ہیں, اگر وہ محسوس کریں کہ کوئی پہلو آج کے درس کا تشنا ہے تو وہ توجہ مبذول کرا سکتے ہیں.
جناب قبلہ شاہ صاحب, قرآن مجید نے یہ کہا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے نفسوں کو, اور وہ شعور نہیں رکھتے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہاں تضاد ہے, اور وہ تضاد یہ کہ وہ شعور نہیں رکھتے پھر دھوکہ کیسے دیتے ہیں.
شاید آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو آدمی کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے وہ آدمی شعور رکھتا ہے اور سوچنے والا انسان ہوتا ہے, لیکن ایسا انسان جو کسی کے لیے گڑھا کھودے اور اس کے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ جو میں دوسرے کے لیے گڑا کھود رہا ہوں میں خود بھی اس میں گر سکتا ہوں. ایسا انسان کبھی بھی شعور والا انسان نہیں ہو سکتا, اس کے شعور کے دروازے بند ہوتے ہیں. اسی لیے تو وہ دوسروں کو خطرناک حالات کی طرف لے جانا چاہتا ہے. اسے سوچنا چاہیے کہ یہ بربادیاں میرا بھی مقدر بن سکتی ہیں. اور پھر یہ کہ جو دیا جلا کے سورج کے سامنے لائے اس کو باشعور نہیں کہا جائے گا. وہ لوگ علمند نہیں تھے, شعور والے نہیں تھے, جو رسول اللہ علیہ السلام کے علم کو قبول نہیں کر رہے تھے یا ان کی شخصیت کے حسن سے آنکھیں موند رہے تھے. وہ سب کچھ جانتے تھے لیکن جاننے کے باوجود انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی. گویا اصل شعور یہ تھا کہ رسول سے پیوستگی, کیونکہ وہ شعور کے اصل دروازے سے داخل نہیں ہو رہے تھے. اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ جو ان کا شعور کہتا ہے وہ اس راستے نہیں آتے, اور شعور کے خلاف وہ الٹے راستوں پر پڑ رہے ہیں. اور یقیناً الٹے راستے کی طرف جانا شعور نہیں تھا, یہ ان کی جہالت اور نادانی کی علامت تھی.
شاہ صاحب, ہم اپنے زمانے کے حالات میں ان آیات سے کس طرح رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟
تین چار چیزیں ہیں جو ہمیں ان آیات سے سیکھنی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ رابطہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بنانے کی مخلصانہ کوشش کی جائے, اور اپنی شخصیت کو کبھی دوہرا نہ بنایا جائے. دو چہرے والا انسان کبھی بھی خوبصورت انسان نہیں ہوتا. جس دین کو آپ مانتے ہیں اس کے لیے آپ کو مخلص ہونا چاہیے, اور رابطہ محلہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا رابطہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہو. اور یقیناً وہ پیروی سے, اخلاص سے ان کی اطاعت کرنے میں اور آپ سے محبت, یہی وہ راہ ہے جس سے ہم آج کے دور میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, اور محرومیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, اور اس صراط مستقیم پر گامزن ہو سکتے ہیں. یقیناً جس پر چلنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں. اور تیسرا یہ بھی کہ کسی بھی انسان کو انسان کی سطح پر اور معاشرے کو معاشرے کی سطح پر فساد کی راہوں سے بچنا چاہیے. امن ہی دراصل انسانیت کی رستگاری ہے, اور اسی میں کامیابیاں ہیں. یہی اللہ سکھاتا ہے اور یہی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سکھاتے ہیں.
شاہ صاحب, کافروں کے لیے عذاب العظیم اور منافقوں کے لیے عذاب العلیم کہا گیا ہے, کیا یہ صرف ندرت بیان ہے یا اس میں کوئی حکمت بھی مضمر ہے؟
ایک تو جیسا آپ نے کہا کہ ندرت بیان بھی ہے, اور یہ قرآن مجید کے ادب کا ایک لازمی حصہ ہے کہ ایک بات کو اگر ایک ہی طرح میں بار بار کہا جائے تو سننے والے کا ذہن تھک سکتا ہے. اگر اس میں ندرت بیان ہی ہوگی اور اس کو مختلف انداز میں جس وقت سننے والے کے سامنے لایا جائے گا تو اس کا شعور اور ذہن اس بات کو اچھے طریقے سے قبول کر سکے گا. اس میں ندرت بیان بھی ہے جو ادب کا ایک لازمی حصہ ہے, اور دوسرا اس میں ممکن ہے یہ بھی اشارہ ہو کہ جہاں کافروں کا کہا گیا وہاں بڑا عذاب کہا گیا, اور جہاں منافقین کے لیے کہا گیا وہاں دردناک عذاب کہا گیا. تو علیم اصل میں علم سے ہے, جس کا معنی پین ہوتا ہے یا درد ہوتا ہے, اور درد جو ہے وہ بندہ سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں تک ایک ایک بال کے نیچے محسوس کرتا ہے. کیونکہ منافقین کے کام گناونے تھے, وہ تحریک رسول کے لیے بہت زیادہ مصر تھے, اس لیے اللہ رب العالمین نے لفظ بھی اتنا ہی سخت استعمال کیا کہ وہ لوگ جو تحریک رسول کے لیے خطرناک ہو رہے ہیں ان کے لیے سزا میں بھی اتنا ہی اضافہ مولا کریم نے یہاں بیان فرمایا. ناظرین, اللہ رب العالمین ان آیات بینات کی روح ہم سب کو عطا فرمائے, اور ہم دنیا بھر کے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے میں کامیابیاں حاصل کریں. یقیناً یہ رابطہ محلہ اور رابطہ مر رسول ہی میں ممکن ہے. اللہ اس دولت سے ہم سب کو بہرور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ العالمین.
یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا, یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا. طلب ہے بخش دینا بندے کو کام